بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله مولانا العظيم. سورة الرحمن کی آج ہم نے آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 34 تک کی تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. سنفرغ, ہم جلد فارغ ہونے والے ہیں, لکم تمہاری طرف, ایوہا ہے فقلان دو بھاری قافلو, فبی ایی پھر کیا کیا, آلاء نعمتیں, ربکما تم دونوں اپنے رب کی, تکذبان جھٹلاؤ گے. یا معشر اے گروہ, الجنی جنوں کے, والانسی اور انسانوں کے, ان استطعتم اگر تم سے ہو سکے, ان تنفذو کہ نکل بھاگو, من اقطار کناروں سے, السماوات آسمانوں کے, والارض زمین کے, فانفذو تو بھاگ نکلو, نکل بھاگو, لا تنفذونا نہیں نکل سکنے کے, الا بسلطان بغیر سند کے. فبی ایی پھر کیا کیا, آلاء نعمتیں, ربکما تم دونوں اپنے رب کی, تکذبان جھٹلاؤ گے. خلاصہ تفسیر ان آیات کا یہ ہے کہ یہ مضمون جلال و اکرام کا بقا خالق کے متعلق فرما کر آگے پھر فنائے خلق کے متعلق ارشاد ہے کہ تم لوگ یہ نہ سمجھنا کہ پھر وہ فنا مستمر رہے گی. یعنی پچھلی آیات میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ کل من علیہا فان, کہ سب کی سب خلق فنا ہو جائے گی سوا اللہ کے, اللہ ہی باقی رہے گا. تو یہ نہ سمجھنا کہ فنا ہونے کے بعد اب سب کچھ ختم ہو گیا اور عذاب و ثواب نہ ہوگا, بلکہ ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے اور جزا و سزا دیں گے. اسی کو اس طرح فرماتے ہیں کہ اے جن و انس, ہم عن قریب تمہارے حساب و کتاب کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں, یعنی حساب و کتاب لینے والے ہیں. مجازن اور مبالغتن اس کو خالی ہونے سے تعبیر فرما دیا, اور مبالغہ اس طرح ہے کہ انسان جب سب کاموں سے خالی ہو کر کسی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پوری توجہ سمجھی جاتی ہے. انسانی فہم کے مطابق یہ عنوان اختیار کیا گیا ہے, ورنہ حق تعالیٰ کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو ایک مشغولیت کسی دوسری مشغولیت سے مانع نہیں ہوتی, اور اس کی جس طرف جس وقت توجہ ہوتی ہے تام اور کامل ہی ہوتی ہے, بالکل کامل توجہ ہوتی ہے, وہاں ناقص توجہ کا احتمال ہی نہیں. اور پہلے کی طرح آگے ارشاد ہے کہ یہ حساب کتاب کی خبر دینا بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے. وہ نعمت عظمیٰ یوں ہے کہ اس سے ہمیں آگے فکر پیدا ہوتی ہے اپنی آخرت کی تیاری کی. سو اے جن و انس, باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ آگے تاکید وقوع حساب کے لیے یہ بتلاتے ہیں, یعنی یہ حساب ہونے والا ہے اس کی تاکید کے لیے یہ بتلاتے ہیں کہ اس وقت یہ بھی احتمال نہیں کہ کوئی کہیں بچ کر نکل جائے. چنانچہ ارشاد ہے کہ اے گروہ جن اور انسانوں کے, اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو ہم بھی دیکھیں نکلو, مگر بغیر زور کے نہیں نکل سکتے, اور زور ہے نہیں, بس نکلنے کا واقعہ بھی ممکن نہیں. اور یہی حالت بعین ہی قیامت میں ہوگی، بلکہ وہاں تو یہاں سے بھی زیادہ عاجزی یعنی کمزوری ہوگی، غرض بھاگ نکلنے کا احتمال نہ رہا۔ اور یہ بات بتلا دینا بھی موجب ہدایت و نعمت عظمیٰ ہے، وہی بات کہ جب بھاگ نہیں نکل سکتے، کوئی چارہ نہیں، تو پھر اپنی آخرت کی تیاری اور اپنے اعمال کو سدھارنا ہے، تو یہ بھی ایک نعمت ہوئی۔ تو فرمایا کہ یہ بات بتلا دینا بھی موجب ہدایت و نعمت عظمیٰ ہے۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ یہ خلاصہ تفسیر تھا۔ اب آئیے معارف و مسائل کی طرف۔ سنفرغ لکم ایہا الثقلان، ثقلان تثنیہ کا صیغہ ہے یعنی دو، جس کے معنی دو وزندار چیزیں وزن اور بوجھ کے ہیں، ثقلان دو بوجھ، مراد اس سے انسان اور جنات ہیں۔ کسی شاعر اللہ علیہ نے خوب کہا ہے، کہیں کونو مکہ میں جو نہ رکھی جا سکی اے دل، غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی۔ لفظ ثقل عربی زبان میں ہر ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس کا وزن اور قدر و قیمت معروف ہو، یعنی یا تو وزندار ہو یا اس کی قیمت کے اعتبار سے بہت زیادہ قیمتی ہو۔ اسی لیے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انی تارک فیکم الثقلین، یعنی میں اپنے بعد دو وزندار قابل قدر چیزیں چھوڑتا ہوں، ثقلین معنی دو وزندار، اور فرمایا کہ جو تمہاری ہدایت و اصلاح کا کام دیتی رہیں گی۔ ان دونوں چیزوں کا بیان بعض روایات میں حدیث میں اس طرح آیا ہے، کتاب اللہ و عطرتی، اور بعض کتاب اللہ و سنتی آیا ہے، بعض میں کتاب اللہ و سنتی، اور حاصل دونوں کا ایک ہی ہے، کیونکہ عطرت سے مراد اپنی اولاد ہے، جس میں نسبی اور روحانی دونوں قسم کی اولاد شامل ہے، اس لیے مراد سب صحابہ کرام ہوئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور تمام اصحاب کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہیں۔ اور معنی حدیث کے یہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو چیزیں مسلمانوں کی ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ ہوں گی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے آپ کے آل اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور معاملات و احکام میں ان کا عمل۔ اور جس روایت میں عطرت کی جگہ سنت آیا ہے، اس کا بھی حاصل یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو صحابہ کرام کے واسطے سے تمام مسلمانوں کو پہنچی ہیں۔ تو جس طرح یہ دو بھاری چیزیں ہیں، تو یہ بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو دو بھاری چیزیں ارشاد فرمایا ہے۔ بہرحال اس حدیث میں ثقلین سے مراد دو وزندار قابل قدر چیزیں ہیں۔ آیت مذکورہ میں جن و انس کی دونوں اقسام کو ثقلین اسی مفہوم کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ زمین پر بسنے اور رہنے والی سب ذیروح چیزوں میں جن و انس سب سے زیادہ وزندار اور قابل قدر ہیں۔ اور سنفرغ فراغ سے مشتق ہے، جس کے معنی کسی شغل سے فارغ اور خالی ہونے کے ہیں۔ فراغ کا مقابل لغت میں شغل ہے، یعنی ایک فراغت ہے، ایک مشغولیت ہے، تو اس کے برعکس شغل ہے۔ اور لفظ فراغ دو چیزوں کی خبر دیتا ہے، اول یہ کہ کسی شغل میں پہلے مشغول تھا، دوسرے یہ اب فارغ ہو گیا، اور دوسرے یہ کہ اب اس شغل کو ختم کر کے فارغ ہو گیا۔ یہ دونوں باتیں مخلوقات میں تو معروف و مشہور ہیں، انسان کبھی ایک شغل میں لگا ہوتا ہے پھر اس سے فارغ ہو جاتا ہے، مگر حق تعالی جل شانہ ان دونوں سے بری ہیں، نہ ان کو ایک شغل دوسرے شغل سے مانع ہوتا ہے، نہ وہ کبھی اس طرح فارغ ہوتے ہیں جس طرح انسان فارغ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آیت مذکورہ میں سنفرغ کا لفظ ایک تشبیہ اور استعارے کے طور پر لایا گیا ہے جو عام انسانوں میں رائج ہے، یعنی ہماری اپنی مخلوق کی انسان کی فہم اور عقل کے اعتبار سے یہ استعارہ لایا گیا ہے کہ کسی کام کی اہمیت بتلانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اس کام کے لیے فارغ ہو گئے، یعنی اب پوری توجہ اسی کام پر ہے۔ اور جو آدمی کسی کام پر اپنی پوری توجہ خرچ کرتا ہے، اس کے لیے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو تو اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں۔ اس سے پہلی آیت یعنی کل یوم ہوا فی شأن میں جو یہ مذکور تھا کہ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اور ان کا ایک ایک فرد حق تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر حال میں ان کی درخواست پورا کرنے کے لحاظ سے ایک خاص شان میں ہوتے ہیں، تو آیت سنفرغ لکم میں یہ بتلا دیا گیا ہے کہ قیامت کے روز درخواستوں اور ان کے قبول اور ان پر عمل کا سب سلسلہ بند ہو جائے گا. اس وقت صرف ایک ہی کام رہ جائے گا. اور شیون مختلفہ یعنی مختلف اللہ تعالیٰ کی جو مختلف شانیں ہیں اس میں سے صرف ایک ہی شان کا ظہور ہوگا, یعنی حساب و کتاب اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. پچھلی آیت میں جنوں اور انسانوں کو بلا ثقلین یعنی دو بھاری گروہوں سے مخاطب کر کے بتلایا گیا تھا کہ قیامت کے روز ایک ہی کام ہوگا کہ سب جنات اور انسان کے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے ذرے ذرے پر جزا و سزا ہوگی. جیسا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس آیت میں یہ بتلانا منظور ہے کہ روز جزا کی حاضری اور حساب اعمال سے کوئی شخص راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا. کسی کی مجال نہیں جو موت سے یا روز قیامت کے حساب سے کہیں بھاگ کر بچ نکلے. اس آیت میں ثقلان کے بجائے یا معشر الجن والانس کے صریح نام سے یعنی صاف صاف ان کو مخاطب کر کے فرمایا ہے, ذکر فرمایا ہے. اور جن کو انس پر مقدم کیا, جنات کو انسانوں پر مقدم کیا, شاید اس میں اشارہ اس طرف ہو کہ آسمان و زمین کے کناروں سے پار نکل جانا بڑی قوت اور قدرت چاہتا ہے, اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے ایسے امور کی قوت انسان سے زیادہ بخشی ہے, اس لیے جن کے ذکر کو مقدم کیا گیا. مطلب آیت کا یہ ہے کہ اے جنات اور انسانوں, اگر تمہیں یہ گمان ہو کہ ہم کہیں بھاگ جائیں گے اور اس طرح ملک الموت کے تصرف سے بچ جائیں گے یا میدان حشر سے بھاگ کر نکل جائیں گے اور حساب کتاب سے بچ جائیں گے, تو لو ذرا اپنی قوت آزما دیکھو. اگر تمہیں اس پر قدرت ہے کہ آسمان و زمین کے دائروں سے باہر نکل جاؤ تو نکل کر تو دکھلاؤ. یہ کوئی آسان کام نہیں, اس کے لیے تو بہت بڑی قوت اور قدرت درکار ہے جو جن و انس کی دونوں قوموں کو حاصل نہیں. اس کا حاصل ان کا اقطار سما و ارض یعنی آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکلنے کا امکان اور احتمال بتلانا نہیں ہے کہ یعنی تم نکل سکتے ہو, بلکہ بطور فرض محال ان کا عاجز ہونا دکھلانا ہے, یعنی کہ تم ہرگز نہیں نکل سکتے. آیت میں مراد اگر موت سے فرار ہے تو یہی دنیا اس کا مصداق ہے کہ کسی کے امکان میں نہیں کہ زمین سے آسمانوں تک کی حدود کو پھلانگ کر باہر نکل جائے اور موت سے بچ جائے. ان حدود کو پار کرنے کا ذکر بھی انسانی خیال کے مطابق کیا گیا ہے, ورنہ بالفرض کوئی آسمانوں کے حدود سے باہر نکل جائے تو اللہ تعالیٰ کے احاطہ قدرت سے پھر بھی باہر نہیں. اور اگر مراد محشر کے حساب و کتاب اور جواب دہی سے فرار کا ناممکن ہونا بتلانا ہے تو اس کی عملی صورت قرآن کریم کی دوسری آیات اور روایات حدیث میں یہ ہے کہ قیامت کے روز آسمان شق ہو کر سب فرشتے زمین کے کناروں پر آ جائیں گے اور ہر طرف سے محاصرہ ہوگا. جن اور انس قیامت کی ہولناک چیزوں کو دیکھ کر مختلف سمتوں میں بھاگیں گے, ہر سمت میں فرشتوں کا محاصرہ دیکھ کر پھر اپنی جگہ لوٹ آئیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اور ایک اشکال ہے کہ اس زمانے میں جو زمین کی کشش سے باہر نکلنے اور خلا میں سیارات پر پہنچنے کے تجربات ہو رہے ہیں, راکٹوں سے باہر جا رہے ہیں, وہ سب ظاہر ہے کہ آسمان کے حدود سے باہر نہیں بلکہ سب سے آسمان سے بہت نیچے ہو رہے ہیں. اقطار السماوات یعنی آسمانوں کے کنارے سے باہر نکل جانے کا اس سے کوئی تعلق نہیں, یہ تو اقطار السماوات کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. باہر نکلنا تو کجا. اس لیے اس آیت کے مفہوم سے ان خلائی سفروں اور سیارات پر پہنچنے کے واقعات کا کوئی تعلق نہیں. بعض سادہ لوح لوگ اس آیت ہی کو خلائی سفروں کے امکان جواز کے لیے پیش کرنے لگے جو معانی قرآن سے بالکل ناواقفیت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے کہ قرآن پاک کی آیات کے جو ترجمے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ عربی سیکھ کر اپنی طرف سے ترجمے اور اس کی تفسیریں, تفسیریں کیا ہیں, اپنے خیالات کی ایک بلڈنگ ہے, اپنے ہی اندر خیالات کا ہنڈیا پکڑی ہے, اس کو کاغذ پہ منتقل کر کے اس کو تفسیر سمجھ لیا, یہ بالکل گمراہی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے. تو آسمانوں کے متعلق اور ستاروں کے متعلق تو سائنس بتا خود ہی بتاتی ہے کہ کروڑوں کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر یہ سیارے اور ستارے ہیں, اور بعض ایسے ستارے بھی ہیں جو کروڑ سال گزرنے کے باوجود جن کی روشنی اب تک زمین تک نہیں پہنچے. تو کناروں سے باہر نکلنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اللہ پاک ان سے ہمیں اپنی عملی زندگی میں نور ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.